ہے تو اس کے متعلق قرآن پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جعلنا ہم شعوباً و قبائل، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو مختلف قبیلوں اور مختلف شاخوں میں تقسیم کیا. اور یہ تقسیم اس لیے ہوئی کہ فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، معلوم ہو جائے کہ کون شخص کس کا بیٹا، کس کا بھائی، کس کا بھتیجا، کس کا بھانجا ہے. وگرنہ اصل میں تمام کی تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد وہ اس وحدت میں منسلک ہے کہ سب کی سب جگہ کے لوگ اور سبھی افراد ایک ہی باپ کی اولاد میں سے ہیں. اور پھر مزید تقسیم جب کی گئی تو اللہ تعالی نے خاندانوں کو اور قبائل کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیا اور رشتہ داریاں قائم ہوئیں، اور یہ کہا گیا کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں کو فلاں سے خاص تعلق ہے رشتہ داری کا، تو یہ جتنے بھی رشتے قائم ہوئے اللہ نے ان سب کو پختہ کرنے کا، چھوڑ دینے کا اور ان کا خیال رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور اب جو جدید معاشرے تشکیل پا رہے ہیں دنیا میں، پچھلے 50 برس سے ان میں عام طور پر مغرب میں تو خاص طور پہ یہ قدریں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کا اثر مشرق کے معاشروں پر یہ پڑ رہا ہے کہ وہاں بھی یہ بندھن جو رشتہ داری کے تھے آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑ رہے ہیں. اور اسی حساب سے جو اخلاقی اقدار تھی اور جو ایک دوسرے کا احساس تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق تھا، رفتہ رفتہ لوگ اس سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ نے کسی مذہب میں یہ تعلیم نہیں دی، چاہے وہ مذہب کتنا ہی بگڑ چکا ہو اور اس میں کیسی تحریفات آ چکی ہوں، مگر اللہ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ لوگ آپس کے رشتوں کو منقطع کریں. اور شکست و ریت کے اس دور میں یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی اخلاقی اقدار کو دیکھے، اور جہاں جہاں اس کے نسب اور جہاں جہاں اس کی رشتہ داری کا تعلق بنتا ہے ان تعلقات کو جوڑ کر رکھے. یہی شریعت کی تعلیم، اور اسلام نے ہر موقع پر یہ سکھایا ہے کہ تم آپس کی رشتہ داریوں کا تعلق برقرار رکھو. اور اسی لیے نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے بالعموم، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، یعنی مانگتے ہو، اللہ کا واسطہ دے کے کوئی چیز طلب کرتے ہو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے رشتہ داریوں کو قائم کیا جاتا ہے. تو اللہ ہی کا نام لے کر رشتہ داری قائم ہوتی ہے، اللہ ہی کا نام ہے اور اللہ تعالی ہی کی آیات ہیں جو شوہر اور بیوی کے تعلق کو جائز قرار دیتی ہیں، اور اسی سے آگے نسل انسانی چلتی ہے اور اسی سے رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا نام لے کر تم رشتہ داریوں کو جوڑتے. اور جتنی زیادہ تاکید کی ہے ان رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے کی شریعت نے، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے کچھ رشتے دار ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے جوڑ کر رکھوں مگر وہ مجھ سے توڑنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صلی جوڑ کر رکھ اگرچہ تیرے رشتے دار اس رشتے کو کاٹتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جب جاتا ہوں تو وہ گالیاں دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا وبال ان پر آئے گا مگر تو جوڑ کر. گویا کوئی صورت ایسی نہیں بتلائی جس میں رشتہ داری کا تعلق منقطع کر دیا جائے, توڑ دیا جائے. شریعت ایک ہی صورت اس سلسلے میں بتاتی ہے اور وہ یہ کہ کسی شخص کو یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نے اپنا کنبے میں قبیلے میں یا اپنا رشتہ دار کے یہاں تعلق رکھا تو ہماری اولاد یا خود ہم اس کے دین پر اثر پڑ جائے گا, اور وہ ماحول اگر ہمارے یہاں آ گیا تو اس ماحول کی وجہ سے ہمارا دین برباد ہو جائے گا اور لوگوں سے تعلقات بگڑ جائیں گے, اخلاقیات تباہ ہو جائیں گی. یہ ایک صورت استثناء کی ہے, ورنہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ رشتہ داری کو توڑ دیا جائے. اس صورت کی اصل بھی شریعت میں اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ ہے کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کی ایک جگہ, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بیٹے نے شادی کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, میں ایسی بہو کو گھر میں نہیں رکھنا چاہوں. اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ اگر یہ لڑکی رہی ہمارے خاندان میں تو سارا خاندان بکھر جائے گا, یہ بھائی آپس میں لڑ پڑیں گے اور بہت برائی پھیلے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اور انہیں کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول, وہ تو میرے باپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انت و مالک علی ابی, تو اور تیری ساری چیزیں تیرے باپ کی ہیں, تو جب باپ یہ کہہ رہا ہے تو یہ کر. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دی, اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ جن کی فراست ظاہر ہے کہ سب لوگ مانتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لڑکی ہمارے خاندان میں رہ جاتی تو یہ سارا خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص بھی اٹھے وہ اپنی بہو کو طلاق دلوا لے. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی فراست بھی واقعی ایسی ہو جاتی ہے. اس سے عمر رضی اللہ عنہ کسی نے وہاں ظفر احمد صاحب عثمانی سے مسئلہ پوچھا ہے, امداد الاحکام ان کے فتاوا کا مجموعہ چھپا ہے, تو اس نے ایسی صورتحال کا پوچھا ہے. تو مولانا نے لکھا ہے کہ والد کے کہنے پہ بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی جب تک کہ شرعاً کوئی عذر موجود نہ ہو, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قصے کو دلیل بنانا تو باپ بھی ایسا چاہیے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور یہ پھر قرائن حالات بتلاتے ہیں. اب بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اتنے خراب مزاج کی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت نیک اور اچھی ہو اور باپ سے غلطی ہو جائے. مگر قرائن حالات واقعات کی چیزیں اگر فیصلہ کن ہوں اور پتہ ہو کہ اس رشتہ داری کی وجہ سے باقی رشتوں پہ فرق پڑے گا یا دین میں بربادی آ جائے گی, تو اس رشتے کے فتح کرنے کا بھی حکم دیا ہے شریعت نے. مگر اس کے علاوہ باقی کوئی صورت ایسی ہے نہیں کہ رشتے داریوں کو توڑ دیا جائے. شریعت نے اتنا جکڑ کے رکھا ہے اس نظام کو, اتنا زیادہ پابند کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے, تو جن کے پاس حساب تھا ان کے بیٹے نے بتایا کہ آپ پر اتنا قرض, کیونکہ لین دین جاری رہتا تھا, وہ دیتے بھی رہتے تھے, قرض بھی لیتے رہتے تھے اور بیت المال سے نہیں لیتے تھے, بس اتنا ہی کچھ لیتے تھے جتنا وہ خود فرماتے تھے کہ بیت المال سے میرے لیے اتنا ہی جائز ہے جتنا ایک یتیم کے سرپرست. تو انہوں نے بتلایا اتنا قرض. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے قرض کو تقسیم کرو میری اولاد پہ، میرے بیٹے ادا کریں گے، اور اگر یہ ادا نہ کر سکیں تو پھر قریش والے ادا کریں گے، میرا قبیلہ بنو عدی ادا کریں گے، پھر آگے ساری تقسیم. اور فرمایا کہ اگر میں مال چھوڑ کے دنیا سے جاتا تو میرا مال بھی اسی ترتیب سے تقسیم ہوتا، اور میں جب قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میرا قرض بھی اسی ترتیب سے تقسیم ہوگا اور لوگ اسے ادا کریں. اسی لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور اس نے قرض لیا ہو اپنی ضروریات زندگی کے لیے، تعیش کے لیے نہیں، ضروریات ہر جگہ مختلف ہوتی ہیں اور تعیشات بھی ہر جگہ کی مختلف ہوتی ہیں، یہ تو ممکن ہے کہ اے سی ایئر کنڈیشنر کی ضرورت پیش آ جائے اور وہ ضروریات زندگی میں شمار ہو پاکستان میں، جیسے ملتان ہے، لاہور ہے، ایسے علاقے ہیں، لیکن لندن میں اے سی وہ ایک طرح کا تعیش ہے کیونکہ وہاں کا موسم اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ انسان کے پاس اے سی بھی ضرور ہو. تو جو شخص ضروریات کے لیے قرض لے گا، اگر وہ اس کی ادائیگی کے بغیر دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، تو اس کے جتنے رشتے داروں پر وراثت تقسیم ہوتی ہے، قرض بھی انہیں کو ادا کرتا ہے. اور اسی لیے قانون یہ کہ فرض کیجئے آج کل کے دور میں ڈرائیونگ ہے اور ایک شخص سے کوئی آدمی غلطی سے مر گیا گاڑی کے نیچے آ کے، تو اس کی جو دیت بنتی ہے، خون بہا جسے کہتے ہیں، شریعت نے جو اس کے لیے مقرر کیا ہے رقم کہ اتنی رقم یہ ڈرائیور ادا کرے گا یا ڈرائیونگ جو بھی کر رہا تھا آدمی، تو وہ رقم اگر وہ اکیلا ادا نہیں کر سکتا تو اس کے سارے رشتے دار جس ترتیب سے اس کی وراثت کی تقسیم ہوگی یہ سب پہ باندھ دی جائے گی اور سب لوگ ادا کریں گے. بنیادی حکمت اس میں یہ ہے کہ جب اس طرح رشتے داریوں کے نظام قائم رہیں گے تو وہ ایک دوسرے کو روکیں گے کہ دیکھو فضول باتوں میں قرض نہ لو، تعیشات کے لیے قرض مت لو، کل کو تم ادار نہیں سکو گے تو پھر یہ بوجھ سب پہ پڑے گا، اور اس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تقسیم سے پہلے کا جو معاشرہ تھا بر صغیر کا، اس میں ایک بہت بڑا چیک رہتا تھا اور اب بھی بعض بعض جگہوں پہ ہے. مثلاً ایک محلہ تھا، حویلی تھی، تو وہاں سب عزیز اقربا رشتہ دار، یہ پھپھو کا گھر ہے، یہ والد کا ہے، یہ والدہ کا ہے، یہ ماموں کا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، تو وہ قدرتی طور پر ایک چیک رہتا تھا. لڑکا رات کو دیر سے واپس آتا تھا اور لڑکی بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلتی تھی تو کہیں نہ کہیں سے خبر ہو جاتی تھی. محلے میں دکان تھی پان والے کی، وہ کہتا تھا صاحب آج آپ کی بیٹی جا رہی تھی، پتہ نہیں کیا کام تھا، صاحب یہ لڑکا آپ کا دیر سے آتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اطلاع مل جاتی تھی. تو ڈرتے تھے لوگ کہ اطلاع کہیں نہ کہیں سے پہنچ جائے. تو یہ ایک طرح کا بندھن تھا جو انسانوں کو روکتا تھا اس سے کہ وہ کوئی بھی غلط کام کریں. اور اب ایسی آزادی کا دور آ گیا ہے کہ رشتہ دار اور عزیز اقربا پڑوسی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کس وقت آئے، کوئی کس وقت جائے، کس کام سے کوئی نکلے نہ نکلے، یہ رشتہ داریوں کے ٹوٹ جانے کا نتیجہ ہے اور اس نظام کے درہم برہم ہونے کا نتیجہ ہے کہ آزادی کے نام سے وہ حالت ہو گئی ہے جو محاورے میں کہتے ہیں کہ مادر پدر آزاد ہو چیک اٹھ کے. شریعت نے وہ پابندی قائم رکھی، اور شریعت نے بتلایا اسلام نے کہ آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو چاہے کوئی صورت پیش آ جائے، مگر اس رشتہ داری کو منقطع نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے، لمبی ہو جائے اس کی عمر اور اس سے نیکی کے کام ہوتے رہیں، اور یہ چاہے کہ اس کے بعد بھی اس کی نیکی کا تذکرہ باقی رہے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ کرے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت دے دی جائے اور اس کے گناہ ان سے درگزر کیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی گناہ کا عذاب کسی آدمی پر اتنی جلدی نہیں آتا جتنا اس گناہ کا عذاب آتا ہے کہ اس نے بغیر وجہ کے رشتہ داری کو منقطع کر دیا، توڑ دیا۔ درجے ہیں اس کے بھی، ایک درجہ یہ ہے رشتہ داری کا کہ کوئی آدمی بغیر عذر کے بغیر وجہ کے رشتہ داری کو توڑ دے، مثلاً وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں اور مجھے خدا نے چار پیسے دے دیے ہیں، اب کیا ان سے گھر جانا، بہت خراب ہیں، بہت کم درجے کی جگہ پہ رہتے ہیں، تو یہ کبائر میں سے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ، کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یا یہ کہ جو معاشی نظام جہاں پر چل رہے ہیں وہاں کے معاشی نظام کی بربادی کا ایک اثر ہے، ایسی بات ہے، وگرنہ وہ ایسی چیز ہے دولت اور پیسہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نواز دیتا ہے اور جب چاہے جس سے چاہے چھین لیتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کم درجے میں چلنی چاہیے تھی وہ خدا اس سے زیادہ درجے میں چلا دیتا ہے، مثلاً ایک روپے سے اس کی ضروریات پوری ہونی چاہیے تھیں، برکت اٹھ جاتی ہے تو دو روپے وہیں لگ جاتے ہیں، اور برکت ہو جاتی ہے تو ایک روپے کی بجائے آٹھ آنے کی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے۔ نارملی ایک آدمی کو ساٹھ برس جینا چاہیے تھا، مگر اس کی زندگی کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی برس کی عمر دے دے اور خدا اس سے نیکی کے کام بھی دیتا ہے۔ اور نحوست کی بات یہ، برائی کی بات یہ کہ وہ ساٹھ کی بجائے چالیس میں ہی موت آ جائے۔ یزید کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے اپنی رشتہ داریوں کو توڑا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اس کی رشتہ داری بنتی تھی اور سادات میں سب سے اس کی رشتہ داری تھی، یعنی اس کی پھوپھی جو تھیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہی کا نام رملہ تھا، رمل کہتے ہیں ریت کو، اور رملہ وہ بچی جو ریت میں کھیلتی رہے، یعنی عربوں میں جو بہت مسکین اور اس طرح کے مزاج کی عورت ہوتی تھی اسے رملہ کہتے ہیں۔ تو رملہ ان کا نام تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری ہو گئی، پھوپھا لگے، مگر اس نے برائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ، تو اس پہ لکھا ہے کئی ایک لوگوں نے کہ ثم لم یبارک اللہ فی عمرہ، پھر اللہ نے یزید کی عمر میں جو برکت تھی اسے اٹھا لیا اور وہ جوانی میں مر گیا، 35-34 سال میں ایسے مر گیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں خدا برکت دے دے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اس اچھے سلوک کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس انسان کو یہ نیکی لوٹ کر پھر ملتی ہے، تو کوئی عذر نہیں ہے۔ آدمی خام خواہ رشتہ داری کو توڑ دے، پہلا درجہ یہ، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ۔ اب ہمارے دور میں عذر کیا ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی ان پڑھ ہے، کچھ بھی ہے، کم پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، مگر اللہ نے ایک خون کا تعلق رکھا ہے، رشتہ رکھا ہے، یہ توڑا نہیں جا سکتا۔ ان پڑھ ہونے میں اس کے حالات کو دخل ہے، بچپن میں پڑھنا چاہیے تھا، اس کے والدین نے اسے نہیں پڑھایا، کوئی اور بات ہو گئی ہوگی، ہزار تعویلات اور توجیحات ہوتی ہیں، مگر یہ جواز نہیں بنتا کہ اس کے ساتھ رشتہ داری کو توڑ دیا جائے۔ غربت، جہالت، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ لوگوں سے منہ پھیر لیا جائے۔ دوسری صورت رشتہ داریوں کے تعلقات میں یہ ہے کہ ملاقات ہو جاتی ہے شادی پہ، خوشی پہ، غم میں، ماتم میں، اور کوئی پرخاش نہیں ہے، دل بھی صاف ہیں، یہ بھی جوڑنے ہی کے حکم میں، یہ توڑنا نہیں. ہاں اتنی احتیاط کر دی جائے کہ جب انہیں ضرورت پیش آ جائے اور وہ بلائیں تو ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے. یہ نہ ہو کہ چونکہ 10 برس سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، اب انہیں ضرورت پیش آ گئی تو یہ آدمی کہے کہ میری تو ان سے کوئی رشتہ داری ہے نہیں، کوئی سلام دعا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے تعلق رشتے کا خون کا وہ بہرحال قائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تعلقات کی اتنی زیادہ اہمیت تھی ان کے ہاں کہ ایک عورت آئی اور انہوں نے قید میں آئی تھیں، وہ حوازن قبیلے کی، اور جب قیدی آئے تو اس عورت نے پوچھا کہ یہ تمہارے آقا کون ہے؟ تو جو صحابی رضی اللہ عنہ نگران تھے، پہرے پر تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے گرامی لیا کہ وہ ہیں. تو اس نے کہا یہ وہی ہیں جو حلیمہ کا دودھ پیتے رہے ہیں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں. تو کہنے لگی میں ان کی بہن، تو تم انہیں جا کے بتاؤ. انہوں نے کہا ان کی تو کوئی بہن نہیں، وہ تو اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصرار پہ انہوں نے جا کے بتلا دیا. تو آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں شیما ہوں اور حلیمہ کی بیٹی ہوں اور بچپن میں آپ کے ساتھ کھیلتی رہی. پھر انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا اور کہا تمہیں یاد ہے بچپن میں تم نے مجھے کاٹا تھا یہاں، اور یہ دانتوں کے نشانات ہیں اور اب تک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا اور آپ نے اپنے تعلق کی وجہ سے جو اس بہن سے تھا چادر بچھا دی اپنی زمین پہ اور فرمایا آپ اس سے تشریف لے، اور ایک کونے پہ انہیں بٹھایا تو خود بیٹھے، پھر ان سے باتیں کرتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بہن ہونے کے ناطے سے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے قیدی ہیں تم سب کو چھوڑ دو، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ تمہاری والدہ حلیمہ جنہوں نے دودھ پلایا ہے ان کے رشتہ دار ہیں، اور کچھ ان کے شوہر کے رشتہ دار ہیں. تو لوگ کل کو یہ کہیں گے کہ ایک بچہ تھا جس نے دودھ پیا تھا، اور جب وہ حکمران بنا تو اس نے اپنے ہی قبیلے والوں کو قید کر دی، تو یہ عیب کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں، کاش آپ یہ پہلے کہتی مجھ سے، اب تو میں تمام قیدی تقسیم کر چکا. پھر آپ سوچتے رہے. پھر آپ نے اٹھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور جن کو جو قیدی دیے تھے آپ نے فرمایا بھائی میرے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے، اور یہ میری ہمشیرہ ہیں، ہم نے اکٹھے دودھ پیا ہے، اور میں اپنے حصے کے تمام قیدی آزاد کر رہا ہوں. بس عملاً یہ کرنا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ اس تعداد سے واقف تھے، ان سب نے اپنی قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور ایک اس خاتون کی وجہ سے کئی ہزار افراد مسلمان بھی ہوئے، آزادی بھی ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں منگائیں، ان کو دیں، اور انہیں اونٹ پر سوار کیا اور کہا کہ انہیں لے جاؤ اور ان کے گھر چھوڑ کے آؤ. اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئیں برابر انہیں کھڑے ہو کر دیکھتے رہے. زاد المعاد میں ابن قیم نے یہ سارا قصہ دیا. یہ رشتہ داری کا تعلق ہے کہ برسوں کے بعد وہ ملی، مگر ضرورت پیش آ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کو پورا کرنے سے انکار نہیں فرمایا. کہا ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی. اتنا زیادہ اس کا خیال رہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کا انتقال بھی ہوا ہے ہجرت سے کوئی 2-3 برس پہلے، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14-15 برس زندہ رہے ہیں، حیات طیبہ رہی. اور اس میں ان کی بہن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی وہ کبھی آ جاتی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی. ایک مرتبہ وہ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار، حدیث میں آیا، اٹھ کے دروازے کی طرف لپکے بھاگے، اور آپ نے فرمایا تو خدیجہ آ گئی، کیونکہ بہنوں کی آواز تو ملتی ہے آپس میں. تو جب دروازے پر پہنچے تو ان کی بہن کھڑی تھی، تو آپ نے فرمایا آپ کو مجھے تو خیال آیا کہ خدیجہ آ گئی. یعنی اتنا تعلق تھا کہ یہ ذہن مبارک میں نہیں رہا کہ ان کا تو انتقال برسوں پہلے ہو گیا ہے، پھر انہیں بٹھایا، پھر ان کے ساتھ تعلق، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو فرماتے تھے یہ اس گوشت کا اتنا حصہ فلاں عورت کو بھیج دو، یہ اس کا اتنا حصہ فلاں کو، تو میں پوچھتی تھی کہ آپ کیوں یہ ایسے تقسیم کرتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے تمہیں پتا نہیں یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں سب کی سب. تو ایک دن میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں عرض کیا کہ اللہ کے رسول خدیجہ میں کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ ان کے وفات کے بعد بھی آپ انہیں اتنا یاد رکھتے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں، لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے اور وہ مجھے سچا کہتی تھی جب میں گھر میں آتا تھا، اور لوگ اپنے مال کو بچا کر مجھ سے رکھتے تھے کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے، اور اس نے اپنا سارا مال اس بات مجھے دے دیے میں جیسے چاہوں خرچ کروں، اور لوگ مجھے دکھ دیتے تھے اور میں گھر آتا تھا تو یہ میرے لیے سکون کا اطمینان کا باعث بنتی تھی. یہ سارے کا سارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اندازہ کیجئے، اہلیہ اور ان کی رشتہ دار بھی نہیں ہیں، اہلیہ کی جو سہیلیاں ہیں ملنے والی ان کے ساتھ تعلق، یہ رشتہ داریاں یوں قائم ہوئی اور انہوں نے اسے قائم رکھا ہے. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہی ہے کہ انسان جب تک ان رشتہ داریوں کو اور چیزوں کو قائم نہیں رکھے گا معاشرے میں اکیلا رہ ہی نہیں سکے گا. لا محالہ ایک انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے بات کرنے کی، انسان کو ضرورت پیش آتی ہے مشورہ کرنے کی، ضرورت پیش آ جاتی ہے مشکل معاملات میں، ضرورت پیش آ جاتی ہے نفسیاتی چیز ہے کہ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے اپنی خوشی کسی کو جا کے بتائے، پردیس میں ہے اور بہت بڑی خوشی کوئی حاصل ہو گئی، ٹیلی فون نہیں مل رہا فرض کر لیں، تو بے چینی ہو جاتی ہے کہ میں کب یہ بتاؤں کہ مجھے یہ چیز خدا نے دی ہے، اللہ نے مجھ پہ یہ انعام کیا. تو آدمی کی نفسیات میں خدا نے رکھا ہے، اور اس کا اطمینان اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کو اپنی خوشی بتا سکے. اسی طرح غم میں بھی اللہ نے یہ چیز رکھی ہے انسانوں میں کہ وہ شیئر کرتا ہے، دوسرے سے جا کے پوچھتا ہے، کسی کو اپنی بات بتاتا ہے. تو اگر رشتہ داریاں قائم نہ رکھے گا تو پھر مشکل وقت میں بھی اور خوشی کے وقت میں بھی تنہائی کا احساس ہو، اور یہ تنہائی کا احساس جب ذہنی طور پر بڑھ جاتا ہے تو انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، پھر لوگوں سے وحشت شروع ہو جاتی ہے، پھر الٹی الٹی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر انسانوں کا وجود برداشت نہیں کر پاتا. اس کی بنیادی وجہ وہی بن جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے کسی سے تعلق قائم نہیں رکھا. اور شریعت نے اسی چیز کی روک تھام کی کہ دکھ آ گیا، مشکل پیش آ گئی، غم کی کیفیت ہے تو بھی کسی سے جا کے تذکرہ کرے، خوشی کی کیفیت ہے تو بھی کسی کو بتلانا چاہتا ہے تو بتلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی اچھا لگے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس اپنے بھائی کو اپنے گھر پہ لے آؤ اور اسے کھانا کھلاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس کا کون سا نسب ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. مسند احمد کی روایت میں آیا ہے جس میں گھر لانے کا بھی تذکرہ ہے اور کھانا کھلانے کا بھی، تاکہ اس سے انس جو پیدا ہو گیا ہے، محبت اور تعلق جو ہو گیا ہے، تو کسی مشکل وقت میں یہ اس کے کام آ جائے گا. انسانوں میں یہ بہت بڑی خرابی اس دور میں آ گئی ہے کہ وہ انسانوں کو کھو دیتے ہیں، گم کر دیتے ہیں. اچھا انسان ملنا ہمارے زمانے میں بہت ہی دشوار چیز، بہت کمیاب ہو گئے، نایاب ہو گئے ہیں اچھے لوگ، اور جو ملتا ہے پھر اسے کھو دیتے ہیں. رشتے دار ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، کوئی اور تعلق ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، حالانکہ شریعت نے ان تمام اقدار کو قائم رکھنے کا، قائم کرنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البر، اور لوگوں نیکی کی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو جو تمہاری والدہ کی سہیلیاں ہیں اور جو تمہارے والد کے دوست ہیں. فرمایا ان من البر، بلا شبہ نیکی کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ تم ان کے چاہنے والوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، چچا اور پھوپھی یہ تو بہت ہی قریبی رشتے ہیں. فرمایا جن کے ساتھ تمہارے والدین کا صرف دوستی کا تعلق, محبت کا تعلق ہے, ان کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے تھے اور سخت گرمی کا موسم, دھوپ پڑ رہی تھی, تو انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا پیدل چل رہا تھا اور یہ سوار تھے گدھے پہ. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نیچے اترے, ان کے شاگرد ان کے برابر میں پیدل چل رہے تھے, تو انہوں نے اس بوڑھے آدمی کو گدھے پر بٹھایا اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر ان کے سر پہ باندھ دی تاکہ انہیں دھوپ نہ لگے, اور خود کئی میل تک ان کے ساتھ ایسے ہی چلتے رہے ننگے سر دھوپ میں اور پیدل. تو عمر ان کی بھی کافی ہو چکی تھی. تو جب پہنچے اپنی منزل پہ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کون تھے جن کا آپ نے اتنا ادب اور احترام کیا اور اتنی مشقت آپ نے اٹھائی, پسینہ پسینہ آپ ہو گئے. کہنے لگے تمہیں پتا نہیں, یہ میرے والد کے دوست ہیں, اور یہ جب میرے والد کے پاس آتے تھے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, تو وہ ان کی عزت کرتے تھے, احترام کرتے تھے ان کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے اس کا کہ لوگ پھر یاد کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی. آدمی جا کے کہتا ہے کہ میرا تعلق اس کے والد کے ساتھ تھا لیکن یہ اب تک اس تعلق کو جوڑے ہوئے, یہ اتنی اچھی اولاد ہے, ایسے نیک لوگ ہیں. تو اللہ کے ہاں یہ نیکیاں پھر شمار کی جاتی ہیں, اور خدا کے ہاں قیامت میں جو چیزیں کام دینے والی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قیامت میں سارے رشتے توڑ دیے جائیں گے, یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ انسان کو رشتے داریاں جو دنیا میں قائم کی ہیں قیامت میں نفع نہیں دیں گی. مطلب اس فرمانے کا یہ ہے کہ وہاں پر کوئی یہ چاہے کہ اپنی رشتے داری کے بل بوتے پر اس کی زور اور قوت سے کسی کو عذاب سے نجات دے دے, یہ نہیں ہو سکتا, مگر ان نیکیوں کا اثر وہاں پر ضرور رہے گا. جو لوگ خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کی اہمیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں سے گزر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو ان کے پاس ایک غلام تھا, اور گزر غفاری رضی اللہ عنہ بھی وہی چیز پہنے ہوئے تھے جو سے گزر غفاری رضی اللہ عنہ کے غلام نے پہنی تھی, دونوں نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا. تو میں نے حضرت غفاری رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ اس غلام کو بھی آپ نے ایسا لباس پہنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ تمہاری خدمت کرتے ہیں یہ بھی تمہارے بھائی ہیں, اور ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا, جیسے خود پہنتے ہو انہیں بھی ویسے پہنانا, اور جیسے خود کھانا کھاتے ہو ویسے ہی کھانا انہیں بھی کھلانا, اور دیکھو وہ گرمی اور تپش میں تمہارے لیے کھانا تیار کر کے جب لائے تو ایسے نہ کرنا کہ وہ سارا کھانا تم خود کھا جاؤ, اسے بھی کچھ لقمے اس میں سے دینا کیونکہ اس سے گرمی کو اور مشقت کو تمہارے واسطے برداشت. تو اس لیے جو لباس میں نے خود پہنا میں نے اسے بھی ایسا ہی لباس پہنایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پورا ہو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رویہ ان لوگوں کے بارے میں کیا تھا جو ان کی خدمت میں رہے ہیں, وہ ایسا تھا کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور 10 برس میں کسی ایک دن بھی نہ آپ نے مجھے ڈانٹا, نہ آپ نے مجھے کسی بات پہ برا بھلا کہا, نہ یہ کہا کہ فلاں کام جو کہا تھا کیوں نہیں کیا, اور کوئی کام کر کے آ گیا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں. بس وہ مجھ سے ہمیشہ نرمی سے پیش آتے رہے اور مجھے کبھی کسی کام کا فرماتے تھے, اور میں اپنے بچپنے کی وجہ سے 12-15 برس کی عمر کی وجہ سے گلی محلے میں جا کے کھیل میں لگ جاتا تھا, تو آ کے صرف اتنا فرما دیتے تھے کہ میں نے تمہیں کام کہا تھا وہ کر کے آؤ پھر کھیلو. یہ تعلق تھا. اور اس سارے باب میں ایک حدیث جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ادب المفرد میں ذکر کیا ہے وہ اصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خادمہ کو ایک کام کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے نہیں کیا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر مجھے آخرت کا ڈر نہ ہوتا لو جانت تو میں تمہیں سزا اس کی دیتا. اس جملے میں کیا بتلایا؟ بتلایا یہ کہ جو بھی آدمی سلوک کرتا ہے سوچے کہ آخرت میں اس کا کیا اثر پڑے گا. تو فرمایا اگر مجھے آخرت کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا کہ کیوں نہیں مانی. آخرت کے خوف نے روک دیا اس بات سے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت اسی بات کی تشریح کرتی ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کسی شخص کو اپنے نوکر کی پٹائی کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے میرے کھڑے تھے، مجھے نہیں معلوم ہوا یہ کس کی آواز ہے، اور آواز یہ آ رہی تھی کہ خبردار تم یاد رکھو جتنا تم اس پہ قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا. کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے فرمایا اس نے غلطی کی ہے اور تو اس کی پٹائی کر رہا ہے، اور اللہ کے ہاں جب تم پیش ہوگے تو تمہاری غلطیاں بھی ساتھ ہی جائیں گی. مفہوم یہ کہنے کا تھا کہ وہاں بھی پٹائی ہو سکتی ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس جملے نے میرا ہاتھ اٹھنے سے منع کر دیا، یعنی میں نے زندگی بھر پھر کسی کی پٹائی نہیں. اذیت تکلیف دینا نفسیاتی بات ہے کہ آدمی بچ جاتا ہے، جس آدمی سے تکلیف پہنچے گی انسان اس کو چھوڑ دیں گے. رشتے داروں میں جو تکلیف دے گا لوگ اس سے بچیں گے، گریز کریں گے. تو کیوں آخر انسان اپنی شخصیت کو ایسا بنا لے کہ لوگ اس کی تکلیف دہی کی وجہ سے چھوڑ دیں، ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیں. شوہر ہے، بیوی کے ساتھ تعلق ہے، مگر وہ اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف دہ بات ضرور کہتا ہے. بیوی ہے، وہ ایسا موقع جانے نہیں دیتی. ان چیزوں کا انجام کیا نکلے گا سوائے اس کے کہ تلخی شروع ہو جائے گی، اور انجام کار ہوتے ہوتے پھر ان لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میری بیوی میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں جب آج آ جائیں، اسے زیادہ دکھائی دینے لگیں، تو اسے چاہیے کہ اس کی زندگی کے اچھے پہلو پر بھی غور کر. ایک بات آپ سے عرض کریں، ہے بہت کام، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور آدمی سکھی رہتا ہے اس بات پر عمل کرنے. باریک بات ہے تھوڑی سی، مگر ہے بہت کام، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں 100% خیر کہیں نہیں پائی جاتی، اور 100% شر اور برائی یہ بھی کہیں نہیں ہوتی. ہر برائی میں کچھ نہ کچھ پہلو خوبی کا ہوتا ہی، اور ہر ایک نیکی میں کچھ نہ کچھ پہلو برائی کا بھی نکل آتا ہے. مثلا شراب کتنی بری چیز ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے دوسرے پارے میں فرمایا ہے کہ شراب اور جوا ان دونوں چیزوں میں لوگوں کا نفع ہے اور نقصان بھی، اور پھر فرمایا ہے کہ اتنوہما اکبر من نفعہما، مگر ان دونوں کا نقصان لوگوں زیادہ ہے بنسبت نفع. شراب کا یہ نفع ہے کہ کوئی آدمی پی لیتا ہے تو ذہنی طور پر سکون، ایک طرح کی مدہوشی ہو جاتی ہے، غم نہیں رہتا، دکھ نہیں رہتا، نیند پوری نہیں ہونی تھی وہ ہو جاتی ہے، اور دوسری چیزیں اس میں مل جائیں گی. مگر جو نقصان ہے اللہ نے فرمایا وہ زیادہ ہے، نفع کم. اسی طرح خیر کی چیزیں، ایک آدمی خیرات کرتا ہے، قرض دیتا ہے، تو دے تو دیتا ہے مگر اپنے پاس بھی تو مال کی قلت ہو جاتی. یہ ذرا سی ایک چیز آ گئی نا اس میں، تو 100% خیر اور 100% شر دونوں کہیں نہیں اس دنیا میں پائی جاتی. تو پیمانہ اور معیار زندگی کا یہ مقرر کر لینا چاہیے کہ جس چیز میں خیر غالب ہے ہم اس چیز کے ساتھ تعلق رکھیں گے، اور جس چیز میں شر غالب ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے. مگر اس شر کا بیان اسی وقت کریں گے جب ضرورت پیش آ جائے، جب ضرورت نہیں پیش آ گئی ہم نے اس کے شر کو نہیں کہا. خالص 100% خیر وہ جنت ہے، اور خالص پیور قسم کا شر اور 100% برائی وہ جہنم ہے. اس دنیا میں کچھ نہیں، ہر جگہ نفع اور نقصان. آدمی یہ چاہے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے جو فرشتہ ہو، اور صبح سے شام تک اس سے کوئی معصیت گناہ کوئی نقص اس میں برائی نہ پائی جائے. ایسے نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ بشری تقاضے سے بات ہو ہی جاتی ہے، مگر یہ کہ اس انسان کی نیکیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی ان چیزوں کی پوچھ نہیں ہوگی. یہ اللہ کا مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نتقبل، ہم قبول کر لیں گے قیامت میں لوگوں کی نیکیوں کو، وہ نہ تجاوز ہم سے آتیم، اور ہم لوگوں کی برائیوں سے درگزر کر دیں. اس ساری پچھلی بات سے ہٹ کے ایک مثال آپ سے عرض کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر کسی شخص میں ہو سکتی ہے، اور ان سے زیادہ اعلیٰ کردار کسی کا نہیں. مگر پانچ مواقع خود قرآن پاک میں ایسے آئے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی چیز ہو گئی جو ان کی اپنی شان اقدس کے مطابق نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں، آپ کے مناسب یہ چیز ہے. اور ان کے علاوہ باقی کوئی بھی اس کام کو کرتا، اللہ نے منع نہیں کرنا، وہی تو نہیں آ سکتی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ شہد کے متعلق کہ آئندہ سے میں اسے نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم اٹھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیات نازل کر دیں کہ آپ ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں جسے ہم نے حلال کیا، اور آپ چاہتے ہیں آپ کی بیویاں راضی رہیں، خوش رہے آپ کی بیوی؟ بالکل نہیں ہو سکتا. آپ اپنی قسم کو توڑ دیجئے، کفارہ ادا کیجئے اور شہد کھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھایا، اس آیت کا مفہوم یہی، اور کفارہ ادا کیا. اسی طرح بدر میں قیدی آپ نے چھوڑ دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے کہ یوں کافر جو عزلی دشمن تھے ان کے ہاتھ آ جائیں اور انہیں ایسی آسانی سے چھوڑ دیں. یوں خن چاہیے تھا کہ زمین ان کے خون سے رنگ دی جاتی، یعنی اگر تم لوگ ان کے ہاں قیدی بن جاتے تو وہ کیا سلوک کرتے، اور اگر یہ خون بہ جاتا تو آئندہ کو عقل ہو جاتی کہ مسلمانوں پہ حملہ اب اتنا آسان نہیں رہا. اسی طرح کے تین اور واقعات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز میں بھی خیر نظر آ رہی ہے، اگر خیر غالب ہے وہاں تعلق کو قائم رکھے، رشتہ داری میں، ہر معاملے، اور شر سے بچتا رہے، درگزر کرتا رہے، ایسے جیسے اس نے دیکھا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے نرم اور بھلے مزاج کے تھے کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا وہ چوری کر رہا تھا، تو انہوں نے اسے منع کیا، فرمایا چوری نہ کر. اس نے کہا میں نے تو چوری نہیں کی. غلط بیانی سے کام لیا اس نے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سچ کہتا ہے، میری آنکھوں نے غلط بات دیکھی ہوگی، جھوٹ دیکھا ہوگا، میری آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں، تم سچے. تو جہاں کسی کے شر کا مسئلہ نہیں ہے، خام خواہ کیوں اس کو اچالا جائے؟ حتیٰ کہ کسی چیز پہ شر غالب ہے، برائی غالب ہے، تو بھی بلا ضرورت اس کا تذکرہ کیوں کیا جائے کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، یہ برائی ہے. یہ اخلاقیات ہیں انسانی، اور انسان در حقیقت نام ہے ان اخلاقی صفات کا جو اللہ نے اس کی روح میں رکھی ہو. اور اگر وہ چیزیں زائد ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو انسان میں اور جانور میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو رشتہ داری میں یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا آدمی وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں. پتہ ہے جب بھی بات کریں گے بری بات کریں گے، جب بولے گا ڈانٹ دے گا، جب بولے گا کسی نہ کسی برائی کا اظہار کر دے گا، جب بولے گا کوئی ایسی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو لوگ آہستہ آہستہ ہٹتے چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو آدمی ایسا ہو ہی نہ، خود ایسے کام کرے ہی نہ، اور بالفرض مقابلے میں کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے، تو اعلیٰ اخلاقیات کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ وہاں بھی رشتہ داری کے تعلق کو قائم رکھا جائے، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا جائے. کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑا جائے. قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے اولاد اپنے والدین کے اس کے اوپر ایسے بات کرنے لگے گی جیسے ماں اس کی نوکرانی بن گئی. لفظ جو آئے حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں ایسی حیثیت اس کی ہو جائے گی بیٹے کے سامنے جیسے ماں کے بجائے اس کی نوکرانی. یعنی لڑکا اپنی ماں کی اتنی توہین علیہ وسلم کرنے لگے گا کہ وہ گویا اس کے لیے کوئی رشتے کی قدر نہیں رہی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے. قرآن پاک میں اسی لیے آیا، اللہ تعالی نے خاص طور پر فرمایا کہ جب وہ دونوں ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ ان دونوں نے جس طرح میرے ذوق اور بچپن میں مجھے سنبھال کے رکھا ہے، جس طرح میرے ساتھ مہربانی کرتے رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ اب آپ بھی ایسی مہربانی کرے. دعا تک کا حکم ہے، تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس نے سلوک تو ہے ہی ہے. دعاؤں تک میں انہیں شرافت کی، نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے آخر پر جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہ کہ ربنا اغفر لی ولی والدی، اور اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے والدین کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ رشتہ داریاں یہ نیکی کام آ جاتی، جہنم سے آڑ بن جاتی ہے اور قبر کے عذاب سے رشتہ داری کا جوڑنا بچا دیتا ہے آدمی. تو یہ قبر کے عذاب سے جو چیزیں معنی بن جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز شریعت نے یہ بتلائی ہے کہ رشتہ داری کے تعلق کو قائم رکھنا اور جوڑنا انسان کی یہ نیکی کام آ جاتی ہے، حشر میں کام آ جائے گی اور انسان انسانوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بخش دیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی قطار بنی ہوئی ہوگی جہنم میں جانے والوں کی، اور ایک ایک کر کے آگے سے گرتے جائیں گے، اور جنت والے جب ان کے پاس سے گزریں گے. اور اس منظر کو قرآن نے بھی کہا، اللہ نے فرمایا نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم، اور ایمان والوں کا نور، ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے قیامت میں دوڑ رہی ہوگی، ان کے دائیں طرف کی روشنی ہوگی. تو ایمان والے گزر رہے ہوں گے. تو یہ جو آدمی جہنم میں گر رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی کسی مومن کو پہچان لے گا اور اسے کہے گا کہ آپ نے مجھے پہچانا، تو وہ کہے گا نہیں. اسے کہے گا کہ مجھے پیاس لگ رہی تھی بہت زیادہ، اور میں تمہارے محلے سے گلی سے گزرا تھا اور تمہیں پیاس لگ رہی تھی اور تم میرے محلے گلی سے گزرے تھے اور میں نے تمہیں پانی پلا دیا تھا تمہارے مانگنے. تو وہ کہے گا بالکل مجھے یاد آ گیا. تو کہے گا جو ایک گلاس تم نے مجھے پانی کا پلا دیا تھا، میں اس کی وجہ سے کہتا ہوں کہ آج تم میری مدد کرو. وہ کہے گا کیا مدد کروں؟ وہ کہے گا جہنم کا حکم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو مجھے بچا دیں. تو وہ اس کو لے کر چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تم تو ایسے ہو جنہیں میں نے بخش دیا ہے، اور تم ایسے ہو جن کے لیے جنت ضروری ہو گئی ہے، اور تم کہو تمہاری میں سنوں گا. تو عرض کرے گا کہ اللہ اس شخص کے احسان کا بدلہ رہ گیا، مجھے دنیا میں پیاس تھی بہت زیادہ شدید اور اس نے ایک گلاس پانی کا مجھے پلا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کیا کریں؟ تو وہ کہے گا اللہ اسے معاف کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اس کہنے پہ خدا اسے معاف کر دے گا اور جنت دے گا. اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اور اعمال نہ کیے جائیں، مگر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی روایات ہیں یہ سب بتلاتی ہیں کہ انسان جو نیکی کرتا ہے کتنی کام آ جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تحسرن من عملک شیئن، اپنی نیکی کی کسی کام کو حقیر مت سمجھنا، کسی چیز کو چھوٹا مت سمجھنا. کیا پتہ کب کام آ جائے، کیا پتہ اللہ کیا اس کا کیا اجر ہو جائے. خدائی کو معلوم ہے کہ کس نے کسی معاملے کو کیسے رکھا، اور اللہ نے قیامت میں اس پہ کیا فیصلہ کر. رشتے داریوں میں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، پھوپھی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، یہ سب کے سب رشتے اتنے قریبی ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے, تو میں نے کہا کہ یہ میرا بھانجا ہے. تو آپ نے فرمایا ماموں اور بھانجا یہ ایک ہی قوم ہے, یعنی ایک ہی رشتہ ہے, ان کا آپس میں ایک قسم کا بڑا گہرا تعلق ہو, اس تعلق کو قائم رکھنے کا گویا کہ حکم ارشاد کرنا. چچا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں, یعنی اس کا باپ بھی اس کے چچا بھی دادا ہی کی اولاد ہے نا ساری کی, یہ سارے تعلقات ہیں. تو اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ یہاں تعلق رکھنے میں دنیا میں کیا فائدہ, بس اتنا سوچے کہ اللہ کا حکم یہ, اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی سے, حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ جب جنگ یمامہ سے لوگ واپس ہوئے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور بڑے بڑے اقابر صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے باہر آئے ہوئے تھے فوج کا استقبال کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں میری جب نگاہ والد پہ پڑی تو میں پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چچا شہید ہو گئے ہیں اور والد جب پوچھیں گے تو پھر مجھے بتانا پڑے گا, لیکن کب تک. پھر فرماتے ہیں جب میں آگے آیا اور میں نے ہاتھ ملایا والد سے تو انہوں نے مجھ سے پہلا جملہ یہی کہا کہ چچا کہاں ہے, زید کہاں ہے. تو میں نے کہا وہ اس قدر شہادت ہو گئی ان کی, تو بے اختیار تھپڑ مجھے مارا اور فرمایا میرا بھائی شہید ہو گیا اور بیٹا زندہ ہے, تو کیوں نہیں چچا کی جگہ لگی. اور وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند دن پہلے, 10 برس سے زیادہ وقت, 12 برس ہو گئے تھے, فرماتے تھے اب بھی یمامہ سے جب ہوا چلتی ہے تو مجھے چھوٹے بھائی کی خوشبو آتی ہے زید کی اور بے اختیار ہو جاتا. اتنا تعلق تھا بھائی. ان کے زمانے میں ایک اور شاعر تھے, انہوں نے اپنے بھائی کی شہادت پہ, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے قصیدہ کہا, تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے اس قصیدے کو سنا, مرثیہ کہا, قصیدہ کہہ رہا ہوں, مرثیہ کہا, اور اس مرثیہ کی بڑی شہرت ہوئی. تو غیر معمولی شہرت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اس شاعر کو, فرمایا میں نے سنا ہے تم نے اپنے بھائی کے انتقال پہ مرثیہ کہا ہے, مجھے بھی سناؤ. تو انہوں نے سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اپنے بھائی کو یاد کر کے, اور پھر آخر میں فرمایا کہ تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا, تو نے مرثیہ کہا, اور اگر عمر کو شاعری آتی ہوتی میں شاعری کر سکتا تو میں اپنے بھائی زید کے لیے بھی مرثیہ کہتا. تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگر میرا بھائی اتنی عظیم موت پاتا شہادت کی تو میں کبھی بھی مرثیہ نہ کرتا, جیسے آپ کے بھائی کی شہادت ہوئی ہے, اگر میرے بھائی کی ہوتی تو میں تو مرثیہ نہ کہتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جواب کو دہراتے تھے لوگوں سے اور کہتے تھے اس نے لاجواب کر دیا, مجھے دیکھو کیسا جواب دیا. اس نے کہا اگر میرے بھائی کی ایسی شہادت ہوتی تو میں تو مرثیہ نہ کہتا. مگر تعلق کی بات ہے کہ جو لوگ انہیں اتنا سخت مزاج کا سمجھتے ہیں, یہ تعلق ہے اپنے بھائی سے کہ برسوں تک ان کی یاد میں آتی رہی اور ساری زندگی کو معاف. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے رشتے داروں سے ان چیزوں میں جوڑ کے رکھنی چاہیے. اور جوڑنے کی ایک صورت یہ بھی کہ جب انہیں ضرورت پیش آ جائے ان کی مدد کی جائے, اور جب انسان کو خود محسوس ہو جائے کہ کسی کو میری ضرورت پیش آ گئی ہے تو خود پیش قدمی کر لے, خود چلا جائے. اس سے کیا بحث ہے کہ دوسرا برا مناتا ہے یا دوسرے لوگ برائی ہے تعلق توڑنا چاہتے ہیں. وہی بات ہے جو ہم نے ابتدا میں عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توڑے گا اس کا وبال اس پر آئے گا, اور تم یہ نیکی کرتے رہو اللہ کے یہاں قیامت میں یہ کام آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو ملتے ہیں.